بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا محمد و آل
محمد
محمد و آل محمد. زن محترم، شب جلوم ہے اور شب جلوم کے موقع پر دنیا بھر سے کروڑوں زائرین سید الشہداء کربلا میں جمع ہو رہے ہیں. ان میں لاکھوں لوگ وہ ہیں کہ جو دور دراز کے علاقوں سے پیدل سفر طے کرتے ہوئے سید الشہداء کے روضے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس دوران میں نہیں معلوم کفر، استکبار، منافقوں نے کون کون سی سازشیں کی ہوئی ہوتی ہیں. ہر سال اس سفر کی راہ میں لوگ اپنے جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، لیکن گویا سب نے سید الشہداء کے ساتھ ایک عہد، ایک پیمان باندھا ہوا ہے. سید الشہداء نے ہمیں زندگی دی ہے، اسداری نے ہمیں قوم بنایا ہے، اسداری نے ہمیں حیات دی. گویا اس کا ایک عہد و پیمان ہے اس قوم کا سید الشہداء کے ساتھ کہ ہم پر تمہیں عذاب کو بلند کریں گے، اس کے لیے اپنی جان کے مال ہر طرح کے نذرانوں کو پیش کریں گے، اور خدا کا وعدہ ہے کہ جو حسین کا ساتھ دے گا خدا اس کا ساتھ دے گا. تاریخ اس کی شاہد ہے، وہ قوم زندہ رہیں گے جنہوں نے سید الشہداء کے نام کو بلند کیا. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ہمیں بار بار نظر آئے تمام زائرین سید الشہداء کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے. تمام دنیا میں جہاں کہیں گے عزدار نے سید الشہداء، ان کی جان، مال، عزت و آبرو کے لیے، پرچم عزا کی سربلندی کے لیے، مزید فروغ کے لیے، ان کے فرزند کی تشریف آوری کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد.
پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ اپنے بھیجے ہوئے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، ان کے واقعات کو بیان کیا ہے، اور جو کوئی بھی قرآن کریم کے ذریعے سے یا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات کے ذریعے سے انبیاء کے واقعات کو پڑھتا ہے، مومنین جو پچھلے دور میں ادوار میں گزرے ہیں ان کے واقعات کو دیکھتا ہے، تو فوراً ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ دین اور ایمان کے راستے پر چلنا، دین اور ایمان کی راہ میں تبلیغ کرنا، یہ دنیا کے آسان کاموں میں سے کوئی کام نہیں ہے. اس میں چیلنجز ہی ہیں، اور جتنی آپ دین کی راہ میں ذمہ داری بڑھاتے چلے جائیں گے اتنا ہی اس کا چیلنج بڑھتا چلا جائے گا، اتنا ہی اس کا مقابلہ بڑھتا چلا جائے گا. دین خدا کے اندر ایک توازن ہے، جہاں خدا تعالیٰ نے حق رکھا ہے وہاں خدا نے کوئی ذمہ داری رکھی ہے، جہاں کسی کو ذمہ دار قرار دیا ہے وہاں اس کا کوئی حق بھی قرار دیا. اگر انبیاء کرام علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے ذمہ دار قرار دیا ہے قوم کی ہدایت, قوم کی رہنمائی کا, تو ان کا ایک حق بھی قرار دیا ہے کہ قوم ان کی پیروی کرے. اگر خدا تعالیٰ نے آئمہ اطہار علیہ السلام کو انسانوں کی ہدایت کے لیے ارسال فرمایا تو ان کا ایک حق قرار دیا ہے. جس کا جتنا حق ہوگا اتنی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور جتنا جس کی ذمہ داری ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اس کا امتحان ہوتا ہے, اس کو امتحان سے گزرنا پڑتا ہے. ہم خود بخود سمجھ جاتے ہیں, چاہے رہنمائی کے معاملے میں رہبری کے حد میں ہوں, چاہے تھوڑا سا ہی یہ کہ آپ اپنے خاندان کے بڑے ہیں اور آپ نے پانچ آدمیوں کو رہنمائی کرنی ہے, چند لوگوں کو آپ نے کچھ سکھانا ہے, جہاں کہیں آپ اس بات کو ذکر کریں گے کہ آپ نے کچھ انجام دینا ہے, آپ کو کسی امتحان سے گزرنا ہوتا ہے, کسی نہ کسی چیلنج سے گزرنا ہوتا ہے. اگر کسی نبی کے پاس لاکھ آدمیوں کی ذمہ داری ہے تو اس کا مقابلہ پھر لاکھ آدمیوں کی ذمہ داری کے برابر ہوگا, اتنی بڑی اس کی قربانی ہوگی. یہ خود بخود سمجھ میں آنے والی ایک چیز ہے. اب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے بھی اس کو قرآن کریم کے اندر صراحت سے ارشاد فرمایا, فَوَقُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ مِنَ النَّارِ, اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانوں کو آگ سے بچاؤ. اس کا مطلب یہ کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا ہم صرف اپنے ذمہ دار ہیں, نہیں, ہم اپنے ذمہ دار نہیں, بہت ساری چیزوں کے ذمہ دار ہیں. درحقیقت اپنے ذمہ دار بھی ہیں, اپنے خاندان کی بھی ذمہ دار ہیں, اور ہر وہ شخص کے جو ہماری بات سننے کو تیار ہے اس کی بھی ہم ذمہ دار ہیں. یہ تمام ذمہ داریوں کا بوجھ ہمارے اوپر ہوتا ہے, اور ان ذمہ داریوں کے ساتھ میں نے آپ کو سب سے عرض کیا کہ ہمیں ایک مقابلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کو کیسے پورا کیا جائے, سب کو معلوم ہے چیلنج ہوگا, اور یہ چیلنج فتنوں کے زمانے میں بڑھتا چلا جاتا ہے. مثلا جیسے جیسے آپ غیبت کے اندر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, یہ چیلنج بڑھتا چلا جائے گا. صرف یہ نہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو ہدایت پہ باقی رکھ رہے ہیں, چیلنج یہ بھی آ جائے گا ہدایت کو سمجھیں گے کیسے, اور پھر اگلے مرنے میں اس کے اوپر باقی رہنا. اس سلسلے میں ہم نے چند نکات آپ کی خدمت میں گزشتہ 3 ایام میں عرض کی کہ انسان کس طرح اپنی فطریات کے اوپر اگر توجہ دے, وہ جذبے جو خدا تعالیٰ نے ہماری فطرت میں رکھے ہیں ان پر توجہ دے, تو بہت ساری چیزوں میں اس کو رہنمائی نصیب ہوتی ہے. اب آج کوشش کریں گے کہ اس بحث کو خلاصی کے طور پر لے جاتے ہوئے ایک اہم نقطہ جو اس رہنمائی اور ہدایت کے راستے پر چلنے میں بہت معاون ثابت ہوتا ہے, وہ آپ کی خدمت میں بیان کریں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اس معنی جو اب تک آپ کی خدمت میں عرض ہوا یہ کہ قرآن مختار نے بہت سارے جذبے ہمارے اندر ذات کے اندر قرار دیے ہیں. مثلا اس نے ہمارے ذات کے اندر رکھا ہے کہ ہم نے کسی کی پرستش کرنی ہے, امتحان یہ رکھا ہے کہ ہم اس جذبے کی روشنی میں ڈھونڈیں کہ پرستش کس کی کرنی ہے, بندگی کس کی کرنی ہے. اور اس کے بعد جو مقابلہ ہے وہ کیا ہے, وہ یہ کہ ایک وسیع میدان ہے ان لوگوں کا جو اپنی عبادت ہونے کا دعویٰ کر رہے ہوں گے, فرعون و نمرود سے لے کر اس دنیا کے نہیں معلوم کون کون سے نظاموں تک, یہ سب وہ ہیں کہ جو انسانوں کو اپنی طرف گھسیٹ رہے ہیں کہ انسانوں کو اپنی بندگی کے اندر لے لیں, اپنی غلامی کے اندر لے لیں, اور ان باہر کے مصنوعی خداؤں کے علاوہ ایک ہمارے اپنے اندر بھی مصنوعی خدا بیٹھا ہوا ہے, ایک اندر بھی مصنوعی خدا بیٹھا ہے. خدا تعالیٰ نے 2-3 مقامات پر قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا, ارأیت من اتخذ الہہ ہوا, آیا اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی ہوا و ہوس کو اپنا خدا بنا لیا. اس کا مطلب باہر تو مصنوعی خدا ہیں یہ قارون, فرعون, نمرود اور ان کے جیسے, اور بتوں کی صورت میں, مصنوعی خداؤں کی صورت میں ایک ہمارے اپنے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے, اور وہ اپنے اندر کون ہے؟ خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے وہ تمہاری ہوا و ہوس ہے. کہ بعض اوقات انسان ہوا و ہوس کی پیروی میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے, اتنا آگے بڑھ جاتا ہے جیسے کوئی خدا کی بات مانے انسان اپنی ہوا و ہوس کی بات ماننے لگتا ہے. یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ انسان کبھی کسی اور کے بچھائے ہوئے جال میں پھنستا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا شکاری جال بچھاتے ہیں تو جانور کسی اور کے بچھائے ہوئے جال میں پھنستا ہے. لیکن مثال کے طور پر کہتے ہیں یہ جو اب ریشم ہوتا ہے جس کو ہم لوگ اردو میں ریشم کہتے ہیں, ریشم کا جو کیڑا ہوتا ہے یہ ریشم کا کیڑا سارے ریشم کو خود بناتا ہے, اور یہ اپنے تھوک سے ریشم بناتا رہتا ہے. یہ اتنا ریشم بنا لیتا ہے کہ اپنے اوپر ہی ریشم اس کے چڑھ جاتا ہے, اور یہ اتنا بناتا رہتا ہے اتنا بناتا رہتا ہے، یہ خود ہی اس ریشم کے اندر دم گھٹ کے مر جاتا ہے۔ یہ ایک عجیب معاملہ ہوتا ہے اس ریشم کے کیڑے کا، یہ بہت اچھی چیز بنا رہا ہوتا ہے۔ یہ بہت ریشم آپ جانتے ہیں بہت مہنگا پڑے گا آپ کو، سلک یہ بہت مہنگا ہوتا ہے، کیڑا بناتا ہے اپنے تھوک سے بناتا ہے، لیکن اتنا بناتا ہے اتنا بناتا ہے کہ خود ہی اس کے اندر مر جاتا ہے۔ انسان بعض اوقات اپنی ہوا و ہوس کی پیروی میں خود اس کے اندر دب کے مر جاتا ہے، اتنا ہوا و ہوس اس کے اوپر چڑھ جاتی ہیں، اتنی خواہشات اس کے اوپر چڑھ جاتی ہیں، خدا نبی امام سب کو بھول جاتا ہے، صرف اپنی ہی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ اور جب کوئی شخص اپنی ہی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے تو در حقیقت خودکشی کر لیتا ہے، پھر وہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنی آرزوؤں میں اپنی خواہشات کے اندر خود اپنے آپ کو قتل کر دیتا ہے۔ جب یہ صدام حسین زندہ تھا اور صدام حسین ایران کے ساتھ جنگ کر رہا تھا، تو آیت اللہ خمینی نے شاید اپنی تقاریر کے اندر 20-25 دفعہ یہ جملہ دہرایا کہ یہ شخص خودکشی کرے گا، اس کے پاس خودکشی کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو خود ہی قتل کر لے گا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ اس آدمی نے کچھ ایسے کام کیے کہ خود ہی اپنے ہاتھوں مارا گیا، اپنی سیاستوں کے ہاتھوں۔ جو ہوا و ہوس کا مارا ہوا انسان ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ وہ ہر چیز میں اپنے آپ کو قتل کر لیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک معاملہ ہے، یہ جو خدا کا نظام ہے، اس خدا کے نظام کو اس معاملے کے اندر کیسے دیکھا جائے؟ ایک دفعہ ہوتا ہے خدا کا نظام ہمیں یوں لگنے لگتا ہے جیسے ایک حاکم کا نظام ہے۔ پھر پاکستان کے اندر حاکم کا کوئی نظام بنا ہوا ہے، یہاں پہ قانون بنا ہوا ہے، یہ قانون مجرم کو سزا دیتا ہے۔ جب یہ قانون مجرم کو سزا دیتا ہے تو اس مجرم سے ہمدردی کرتے ہوئے سزا دیتا ہے یا اس سے لڑتے ہوئے سزا دیتا ہے؟ معمولاً دنیا کے قوانین مجرم کو سزا دیتے وقت اس سے لڑ رہے ہوتے ہیں، اللہ کا نظام قطعاً ایسا نہیں ہے۔ نہ اس کو اطاعت گزاروں سے کچھ ملنا ہے کہ وہ مخالفین سے لڑے گا، اس کو اطاعت کرنے والوں سے کچھ ملے گا کیا؟ پورے 7 ارب انسان دن بھر اللہ کی بندگی کریں، شب و روز خدا کی عبادت کریں، خدا کو کیا ملنا ہے؟ کچھ نہیں ملنا، تو وہ جو مخالفت کر رہا ہے وہ خدا سے کچھ چھین لے گا کیا؟ جو عبادت کرنے والا بندگی کرنے والا کچھ دے نہیں سکتا، تو وہ مخالفت کرنے والا کچھ چھین بھی نہیں سکتا ہے۔ تو خدا یہ جو مخالف کو سزا دلواتا ہے، سزا کیوں دلواتا ہے؟ اس کے اندر دین ہے، اس کو خودکشی سے بچانے کے لیے۔ یہ جو خدا نے بتایا ہمیں دین اسلام کے ذریعے قوانین دیے ہیں، ان کا ہدف ہم سب کو معلوم ہے، خدا کو کچھ نہیں ملنا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں ہماری ہمدردی کے لیے دیے ہیں۔ اب مشکل ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ ہم دین کے معاملے میں اس بات کو نہیں سمجھ پاتے، یا زبان سے کہتے بھی ہیں تو اندر سے کنونس نہیں ہے کہ یہ ہماری ہمدردی کے لیے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہم اپنے آپ کو یہ کہہ کر چپ کر لیتے ہیں کہ خدا کا قانون ہے، اگر میں نے عمل نہیں کیا تو میں جہنم میں جاؤں گا، مجھے جہنم میں نہیں جانا۔ یہ بہت چھوٹی بات ہے کہ میں جہنم میں جاؤں اور خدا مجھے جہنم میں ڈال کے خوش نہیں ہوگا، نہ اس کو جہنم میں ڈالنے کی خاطر اس نے مجھے خلق کیا ہے۔ وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی مصلحتوں کو پہچان لوں، اپنے مفادات کو پہچانوں جو دنیا میں رہتے ہوئے میرے پاس ہے، ان کی رہنمائی کے لیے اس نے مجھے نظام دیا ہے۔ تو اگر کبھی مجھے خدا کی بندگی کرنی ہو تو یہ سوچ کے نہ کروں کہ اگر میں کروں گا مخالفت تو میں جہنم میں چلا جاؤں گا، لہذا جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے میں اللہ کی بندگی کر لوں۔ نہیں، مجھے کم از کم یوں سوچنا چاہیے، بہت اعلیٰ مفہوم تو جو امیر مومنین نے فرمایا، وہ ان کے خاصہ ہے، ان کا درود بھیجے گا محمد و آلہ محمد،
صلی اللہ محمد آلہ محمد،
کم از کم مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ میری مصلحت کے لیے ہے، اگر میں یہ نہیں کروں گا اپنی مصلحتوں کو کھو بیٹھوں گا، اپنے مفادات کو کھو بیٹھوں گا، نہیں کروں گا یہ دنیا میرے لیے تنگ ہو جائے گی، دنیا میرے لیے مصیبت بن جائے گی، اور بنی ہوئی ہے لوگوں کی زندگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو اللہ کے دین کی مخالفت کر کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، کیا واقعی چین و سکون مل گیا انہیں؟ نزدیک سے جا کے دیکھیں پھر سمجھ میں آتی ہے بات، دور سے ہی ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ان کی زندگی بہت خوش ہے، ان کے گھر کھلے ہوئے ہیں، ان کے گھروں کے اندر یہ آسانی ہے، یہ آسائش، وہ وسیلہ، یہ سب دیکھ دیکھ کر ہم لوگ شاید متاثر ہو جاتے ہوں۔ نزدیک سے جا کر دیکھیں، ایک عجیب و غریب زندگی نظر آئے گی آپ کو، اور اس کے اندر خود ان کو نہیں معلوم کہ یہ زندگی ختم کیسے ہونی ہے۔ یعنی مجھے یاد ہے پاکستان سے باہر ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے کوئی جملہ درج کیا کہ بھائی انسان اپنی زندگی میں ان چیزوں پہ خرچ کرے جس کا اس کو کچھ ملنا ہے، ان چیزوں پہ خرچ نہ کرے جس کا کچھ نہیں نصیب ہونا، صرف شو آف ہے، तो मुझसे कहने लगा कि ये बड़ी बात थी। फिर मुझे उसने बताया, कहने लगा कि मैं सारी ज़िंदगी चीज़ों के पीछे भागा हूँ। अपनी घड़ी दिखाई, उनसे कि मैं आपकी घड़ी कितने की है? नहीं, मेरे ख्याल में मैंने कोई सस्ती सी घड़ी पहनी जैसे हम लोग पहनते हैं। मैंने कहा $10 की होगी, $15 की होगी, बहुत हुई $20 की होगी। कहने लगा मेरी $5,000 की है। दोनों ने वक्त बताना है, मैं इन चीज़ों के पीछे भाग भाग के थक गया हूँ। फिर बताने का, कहने का मेरे वालिद फौत हुए तो मैं पहली दफ़ा कब्र में उतरा। जिस दिन कब्र में उतरा उनको लिटाने के लिए, तब अचानक मुझे समझ में आया कि मैंने भी उतरना है इसी के अंदर, और चीज़ों के पीछे भागकर मुझे कुछ नसीब नहीं होना है। हम इंसानों को ये बात समझने में मुश्किल पेश आ रही है कि भाई ये जो हमारी ज़िंदगी है ये बहुत थोड़ी सी है, इसमें कुछ हदफ हैं जो अल्लाह ने हमें दिए हैं, उसी में हमारी भलाई है, उसके पीछे हमें चलना है। इस मौके पर इंतहाई नफीस दो जुमला मौला चौथे इमाम की एक दुआ से अर्ज करूंगा, दुरूद भेजेगा मुहम्मद जब कभी आपको मौका मिले इस दुआ को देख लीजिएगा। ये मौला के लिए सहीफे के अंदर मौजूद है, इसको दुआए मकारमुल अखलाक कहते हैं। दुआए मकारमुल अखलाक मफातिह जनान के अंदर भी है, उसके अंदर भी आप उसको देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत इसमें अखलाकी तालीमात बयान हुई हैं, और इमाम ने फरमाया कौन सी अखलाकी सिफत के साथ किस चीज़ का ख़तरा होता है। हसन फरमाया कि इल्म के साथ तकब्बुर का ख़तरा होता है, दौलत के साथ बेनियाजी का ख़तरा आ जाता है। इस तरह बहुत सारे सिफात बयान की। आखिर के नज़दीक मौलाना ने दो जुमले बहुत ही अजीब बयान फरमाए। मौलाना फरमाया कि खुदाया, दो जुमले मैं आपकी खिदमत जो अर्ज कर रहा हूँ, ये एक जुमले में फरमाया खुदाया मुझे किसी ऐसे काम में मशगूल न करना जिसका तूने कयामत के दिन मुझसे सवाल नहीं करना है। ये जिंदगी गुजारने का बड़ा अजीब मेयार दिया। खुदाया मुझे किसी ऐसे काम में मशगूल न करना जिसका तूने कयामत के दिन मुझसे सवाल नहीं करना है। अब तसव्वुर करें मेरी गाड़ी का मॉडल क्या हो, कयामत के दिन ये सवाल होगा मुझसे? अब अगर कोई बच्चा कोई जवान गाड़ी के मॉडल के पीछे ज़िंदगी में पागल हुए चला जा रहा है, ये किस चीज़ में मशगूल हुआ हुआ है? एक ऐसी चीज़ में मशगूल हुआ हुआ है जिसका कयामत के दिन कोई सवाल नहीं होना है। अच्छा, इमाम ने जो स्टैंडर्ड दिया वो कहा ऐसी चीज़ में मशगूल ना करना जिसका सवाल नहीं हुआ, यानी मुबाह का जिक्र हो रहा है, हराम का तो जिक्र ही ना करें, नहीं करें। यानी अगर हराम के बारे में तस्करा होता तो मौला फरमाते खुदा मुझे ऐसी चीज़ से बचा ले जो तेरी नाफरमानी का सबब बने, ये नहीं कहा है। कहा ऐसे किसी मुबाह में भी मशगूल ना करना जिसका सवाल ही नहीं होना है। मुबाह वही काम होते हैं जिनका सवाल नहीं होता है। आपने मिसाल के तौर पर जूते पहनने, आप काले रंग के पहने मतलब सुरमई रंग के पहने या ब्राउन कलर के पहने, इसका सवाल थोड़ी होना आपसे। ऐसे किसी काम में मशगूल ना कर जिसका सवाल नहीं होना। और उसके बाद अगला जुमला और भी अजीब है, फरमाया और ए खुदा अगर कभी मेरी जिंदगी अज़हरे अहले बैत के सारे जुमलात इस्तेमाल करते हैं हम लोगों के लिए सिखाने के लिए, फरमाया अगर कभी मेरी जिंदगी शैतान की चराहगाह बन जाए तो मुझे इस दुनिया से उठा लेना। अगर कभी मेरी जिंदगी शैतान की चरागाह बन जाए, शैतान की चरागाह बन जाए क्या मतलब? यानी अब मैं अपनी जिंदगी से कुछ हासिल नहीं कर रहा, मेरी जिंदगी शैतान का पेट भर रही है, मेरी जिंदगी से कोई गुमराह हो रहा है, मेरी जिंदगी से कोई बेचारा मुसीबत में पड़ा हुआ है, मेरी जिंदगी की वजह से माशरे के अंदर नाफरमानी फैल रही है। खुदा ना करे अगर मेरी जिंदगी ऐसी बन जाए कि मेरी जिंदगी शैतान की चरागाह बने तो खुदा मुझे फौरन उठा ले, इस जिंदगी में कोई भलाई नहीं है, फिर तो मौत बेहतर। ये हमारे चैलेंजेस हैं। अब इन चैलेंजेस में मैंने अर्ज किया आपकी खिदमत में एक जो बुनियादी नुकता जो मददगार साबित होता है इल्म अखलाक के अंदर, वो आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। दुरूद भेजिएगा मुहम्मद पे। ऐसा है कि इस मामले के अंदर इल्म अखलाक के मामले के अंदर और अखलाकी बाजो नसीहत और इस किस्म के मामलात के अंदर हम और आप अच्छी तरह जानते हैं कहने और सुनने से कुछ नहीं होगा, कोई करे तो कुछ होगा वरना कुछ नहीं होगा। मैं हजारों तकरीरें करता रहूं खुद अमल ना करूं मुझे कोई फायदा होगा क्या? कैसे होगा? आप हजारों सुन लें और अमल ना करें तो कोई फायदा कैसे होगा? ये दुनिया अमल के लिए बनी है, खुदा ने उतारा है इसको अमल के लिए बनाया है। اور اگر محض علم سے کچھ ہونا ہوتا, یعنی محض علم بلا عمل, تو پھر شیطان بہت آگے چلا جاتا. اس کے پاس بہت علم تھا, بہت کچھ جانتا تھا, لیکن کہیں نہیں پہنچ پایا. ہمارے سامنے ایک علامتی نشان ہے کہ اس سے کوئی کہیں نہیں پہنچے گا. ہم اور آپ کو پاس, ہمارے اور آپ کے پاس صرف ایک راستہ ہے کہ ہم جو سنیں اس کو اس میں سے انتخاب کر کے عمل کرنے. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. کوئی مقرر سوائے معصومین کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو وہ کہیں لوگ آنکھ بند کر کے اس پہ عمل کر لیں. یہ نہیں ہو سکتا. غیر معصوم یہ دعویٰ نہیں کر سکے گا. جو غیر معصوم کر سکتا ہے وہ یہ کہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کو سنو, اگر سمجھ میں آتا ہے کہ حق ہے تو عمل کر لو. کیونکہ حق کا معیار تو صرف اہل بیت اتھار علیہ السلام, اور کوئی حق کا معیار نہیں بن سکتا. تو ابھی یہ جو باتیں ہو رہی ہیں ان میں ایک ذمہ داری میری ہے کہ میں کہوں تو کہنے سے پہلے عمل کروں. ایک ذمہ داری آپ کی بنتی ہے کہ جب آپ نے سن لیا اور اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں یہ بات دین کی ہے, یہ اللہ کے پیغام کا حصہ ہے, تو پھر اگلی ذمہ داری آپ کی بنتی ہے کہ آپ عمل کریں. اور یہ اللہ کی گارنٹی ہے کہ اگر کوئی عمل کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر یقیناً فائدہ نصیب ہوگا. اب اللہ کے نظام میں ایک اور بہت عجیب خوبی ہے جو مجھ جیسے طالب علم کو بہت اچھی لگتی ہے. ہم لوگ کبھی یونیورسٹیز وغیرہ کے اندر تھیسس وغیرہ جمع کرواتے تھے, کوئی مثالی طور پر ریسرچ پیپر, تو بعض اوقات کیا ہوتا تھا کہ آپ نے سارا ریسرچ پیپر تیار کر لیا, 95% ہو گیا ہے, کسی بھی وجہ سے 5% نہیں ہوا اور آپ پیپر سبمٹ نہیں کر سکے تو کوئی مارک نہیں ملے گا, معاملہ ختم ہو گیا. آپ نے ایم بی بی ایس کرنا تھا, 5 سال میں فرض کرو ہوتا ہے, آپ نے 4.5 سال لگا دیے, آخری سیمسٹر نہیں دیا, ایم بی بی ایس کی ڈگری ملے گی کیا؟ یہ نہیں ملتی. دنیا کے نظام میں اکثر ایسا ہے کہ جس نے 100 نہیں کیا اسے نہیں ملتا ہے. اللہ کے نظام میں کوئی ایک بھی کرے تو فائدہ مل جاتا ہے. یہ اللہ کا نظام بڑا عجیب نظام ہے. مجھے تو طالب علم کو بہت اچھا لگتا ہے کہ بھائی 100 کو چیلنج دے دیتا خدا تو میں نہیں کر سکتا تھا, ہم تو ہمت ٹوٹ جاتی پھر ہماری. خدا نے ہم سے یہ کہا تم 100 کی کوشش کرو, 40 پہ بھی پہنچے میں 40 کی جزا دوں گا, آگے کے راستے کو آسان بھی کر دوں گا. پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر تم کبھی پلٹ گئے نا تو توبہ کر کے واپس آؤ, میں وہیں سے دوبارہ بھی شروع کرواؤں گا. کبھی نا امید نہیں کرتا, ہمیشہ ہمیں کہتا ہے میدان میں رہو, میدان چھوڑ کے نہیں جاؤ. اب میں آپ کی خدمت میں بھی طالب علم ہونے کے ناطے یہ عرض کروں گا کہ میدان خالی مت کریں. شیطان کبھی ہم لوگوں کو تھکا دیتا ہے بری طریقے سے. وہ کیسے؟ کسی گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے. میں نے احساس کیا کہ خدا نہ کرے, نعوذ باللہ, کسی بچے کی, کسی جوان کی یا کسی بھی شخص کی, خدا نہ کرے کبھی کوئی عبادت قضا ہو جائے جس کو وہ روٹین میں کر رہا ہو, تو اس دن اتنا پریشان ہوتا ہے کہ باقی اعمال بھی چھوڑ دیتا ہے. یہ مت کرے. خدا نہ کرے کبھی کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے, ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر اس بات کو رکھے خدا مجھے دور نہیں کرے گا اگر میں دور نہیں گیا, خدا مجھے بلائے گا. نہیں کہہ رہا کہ گناہ کو ہلکا لے لے, نہیں, گناہ تو گناہ ہے, گناہ کے اوپر سزا ہوتی ہے, لیکن یہ نہ سوچے کہ گناہ کی وجہ سے میں باہر چلا گیا. نہیں, گناہ تو ہوا ہے, باہر مت جاؤ, واپس آؤ اندر, اللہ کے سامنے گڑگڑا لو. تو کوئی بھی میدان کو ہاتھ سے گیا ہوا نہ سمجھے, میدان کے اندر رہے, میدان کے اندر رہے, خدا کے سامنے رہے. خدا تو غفور الرحیم ہے, ماں سے زیادہ مہربان ہے. کوئی ماں اپنے بچے کو اتنی آسانی سے نہیں بھلاتی. ماں نہیں بھلاتی تو خدا کہاں بھلائے گا ہم لوگوں کو. جتنے بھی گناہ گار ہوں گے خدا دروازے کھلے رکھتا ہے اپنے بندے کا. بلکہ عجیب ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسی روایات موجود ہیں جس میں ہمیں بتایا گیا خدا اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے کب واپس آئے گا. ہمارے پاس روایت میں لکھا ہے, اگرچہ موضوع نہیں ہے لیکن بیچ میں آگے تو عرض کر رہا ہوں, ہمارے پاس روایت میں لکھا ہے اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور منکر و نکیر اس کا حساب لکھنے لگتے ہیں تو ان سے کہتا ہے ٹھہر جاؤ, شاید توبہ کر لے, لکھو نہیں کہ بعد میں مٹانا پڑے. یہ بھی مت کرو, رک جاؤ, لکھو ہی نہیں, ابھی لکھوانے لکھنے نہیں دیتا. اور اس کے بعد بعض اوقات جب بندہ توبہ کر لیتا ہے یا بندے کے اندر کوئی ندامت ہوتی ہے, عجیب ہے یہ نظام خدا کا, اگر بندہ گناہ کرتے وقت سچے دل سے ندامت بھی احساس کر لے تو خدا فرشتوں کے سامنے بھی پردہ ڈال دیتا ہے کہ میرے بندے کا گناہ مت دیکھے. کہ میرے بندے کو گناہ مت دے کے بے عزت نہ ہو جائے میرا بندہ. اتنا اپنے بندے کو اہمیت دیتا ہے, احترامات دیتا ہے, واپس آ جائے تو معاملے کو ختم کر دیتا ہے, کہتے ہیں معاملہ ختم ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین, اتنا کریم خدا. اور حقیقت یہ کہ وہ کریم خدا ہے, اس نے کریم ہی نمائندے بھی بھیجے. خود کریم تھا تو نبی بھی کریم بھیجا اور آئمہ بھی کریم بھیجے, اور جو خاندان خاندان کرامت بنا کر بھیجا پورے نظام خدا پر اور سلسلے امامت اور نبوت پہ درود بھیجے محمد و آل محمد.
محمد و آل محمد و عجل فرجہم.
آپ کے لیے ممکن ہے تو درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف جائے گا, درود بھیجے محمد و آل
محمد محمد و عجل فرجہم.
زارین سید الشہداء پر ایک بار پھر ان کی سلامتی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. اب اس میں عرض کیا کہ اس کے لیے جو اہم ایک طریقہ کار ہے جس کو ہم نے کل اختتام میں عرض کیا تھا, خود احتسابی, اپنا احتساب اپنا حساب خود لینا. یہ جو خود احتسابی کا عمل ہوتا ہے یہ کسی بھی استاد سے زیادہ اچھا سکھانے والا عمل ہوتا ہے. آپ خود تصور کریں انسان کتنی مجلسیں سن لے گا دن بھر میں, اور پورے سال میں کتنی سن لے گا, شاید مثلا بہت بہت کر لے گا 100-150 سن لے گا, 200 سن لے گا. ایک دن میں کتنی دیر تک کوئی اس سے گفتگو کرے گا, 24 گھنٹے میں 1-2 گھنٹہ کر لے گا. لیکن اگر اپنے آپ کو خود اپنے حساب پہ لگا دے تو یہ 24 گھنٹے کا رفیق ہے, پھر 24 گھنٹے کا استاد اس کے ساتھ. اپنے نفس کو ایک نگہبان اپنے اندر سے بنا کے دے دے, اس کو ہم خود احتسابی کہتے ہیں. اب اس خود احتسابی کو 4 مرحلے میں انجام دیتے ہیں, 4 مرحلے میں. آپ کے ذہن میں ہے واضح, لیکن میں پھر اس کو تفصیل سے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمارے لیے اور واضح ہو جائے, یاد آ بھی ہو جاتی ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے فذکر ان ذکر تنفع المؤمنین, ذکر کرو, بار بار ذکر کرو, ذکر کرنا مؤمنین کو فائدہ پہنچاتا ہے. کچھ چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں, اور خدا انشاءاللہ ہم سب کو اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہ.
اس کے لیے 4 اصطلاحات بناتے ہیں, خود احتسابی کے عمل میں 4 اصطلاحات بناتے ہیں. اس کو مختلف زبانوں میں مختلف طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے, کوئی سرٹن ٹرمنالوجی نہیں ہے, لیکن بہرحال مختلف زبانوں میں مختلف طریقے سے کہتے ہیں. مثلا پہلا مرحلہ ہوتا ہے ایک معاہدے کا. معاہدہ کیا ہوتا ہے؟ میں اپنے لیے کچھ معیار بناتا ہوں, کہتا ہوں اس معیار سے نیچے نہیں آؤں گا. یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے. اپنے آپ کو بے لگام نہیں چھوڑتا, دیکھتا ہوں میں خدا کا بندہ ہوں, میں ذمہ دار ہوں. ذمہ دار ہونے کے ناطے میں اپنے آپ کو بے لگام نہیں چھوڑ سکتا. اگر میں آپ کو کنٹرول نہیں کروں گا تو میں تو وحشی جانور بن جاؤں گا. یہ دنیا کے اندر بہت سارے انسان ہیں جو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے جانوروں سے بدتر ہو گئے. قرآن کریم نے ارشاد فرماتا ہے کل انعام بل ہم ازل, 4 پائے جانور ہو گئے بلکہ ان سے بھی بدتر ہو گئے. تو کچھ ایسے ہوئے تو میں تو ایسا نہیں کرنا چاہتا, تو میں کیا کروں گا کہ اپنے لیے کچھ اسٹینڈرڈس بناؤں گا, معیار بناؤں گا. اس معیار سے نیچے اپنے آپ کو نہیں دیکھنا چاہتا. اور آپ کے ذہن میں ہوگا ہم نے پہلی یا دوسری مجلس میں عرض کیا تھا کہ انسان اگر خود اپنے لیے عزت کا قائل ہو, عزت کا قائل ہو, تو خدا پھر بے عزتی نہیں دیتا انسان کو, عزت دیتا. عزت مومنین کے لیے, ان العزت للہ وللرسول وللمؤمنین. اپنے لیے عزت بنائے, اپنے آپ کو بے عزت نہ ہونے دے, اپنی نظروں میں نہ گرنے دے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. انسان اپنے آپ کو اپنی نظروں میں ذلیل نہ ہونے دے. ذلیل اس ذلت کا معنی, ذلت کا معنی وہ جو گناہ ہے, گناہ کی ذلت. ایک اور ذلت ہوتی ہے, ایک اور اپنے آپ کو کم کرنا ہوتا ہے, وہ دوسرے انسانوں کے لیے اپنے آپ کو کم کرنا ہوتا ہے. یعنی یہ سوچنا کہ دوسرے مجھ سے بہتر ہیں, میں بھی اللہ کی بندگی میں کوشش کر رہا ہوں لیکن دوسرے مجھ سے بہتر. یہ پوائنٹ اچھا ہے. اپنے آپ کو اس طرح سے چھوٹا سمجھنا, یہ پوائنٹ بہت اچھا ہوتا ہے, یہ کارآمد پوائنٹ ہوتا ہے. اور مولانا نے شاید اسی دعائے مکارم الاخلاق کے اندر ایک جملہ اس معاملے میں ارشاد فرمایا تھا, فرما خدایا مجھے جتنی عزت لوگوں کے درمیان دے اپنی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا بنا دے, تاکہ لوگوں کے درمیان بڑھتی ہوئی عزت سے میں تکبر کا شکار نہ ہو جاؤں. یہ چھوٹا ہونا اچھا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے, جتنا لوگوں میں عزت بڑھے اپنے آپ کو اور چھوٹا سمجھے, تا تاکہ تکبر کا شکار نہ ہو جائے. لیکن ایک یہ چھوٹا سمجھنا ہوتا ہے کہ میں اللہ کی بندگی میں کوشش کروں دوسرے مجھ سے بہتر ہیں, ایک خدا نہ کرے نعوذ باللہ اپنے آپ کو ذلیل کر دینا ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے کوئی اثر نہیں پڑتا, ایک آدھ دفعہ نفس اس کا اسپارک کرتا ہے, تھوڑا سا اس کو تنبیہ کرتا ہے, بعد میں پھر وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. پہلا کام کیا ہے؟ اپنا ایک اسٹینڈرڈ بنائے. مثلا کیا اسٹینڈرڈس بنائے آج کی دنیا کے اندر؟ مثلا پھر میں نے عرض کیا طالب علم ہونے کی ناطے جو بات سمجھ میں آتی ہے, یہ بنائے میں جھوٹ نہیں بولوں گا. آپ کہیں گے دنیا میں بہت ساری جگہوں کے اوپر یہاں پہ غلط بیانی کرنی پڑتی ہے, یہ کرنا پڑتا ہے, وہ کرنا پڑتا ہے. فرض کریں کوئی جگہ سمجھوں کہ جہاں پر خداوند متعالیٰ دین مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں غلط بیانی کر دوں, اگر کہیں پہ کوئی جگہ ہو تو وہاں پہ خدا کہتا ہے توریہ کرو, جھوٹ مت بولو. وہ ایک آدھ جگہ, وہ نہیں کہ توریہ رائج ہو جائے معاشرے کے اندر. پھر اگر توریہ بہت زیادہ رائج ہو جائے, توریہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کہیں کچھ اور ارادہ کچھ اور کریں, اس کا رائج ہونا یہ معاشرے میں جھوٹ کے برابر اثر دیتا ہے, پھر کوئی فائدہ نہیں رہتا. وہ اس جگہ کے لیے جہاں پر آپ کے لیے کسی کی جان بچانے کی خاطر, کوئی دین کی بڑی مصلحت کی خاطر کوئی بات کہنی ہے تو جھوٹ نہیں کہنا چاہتے. ورنہ اسٹینڈرڈ بنائے کہ بھائی میں غلط بیانی نہیں کروں گا. مثلا اسٹینڈرڈ بنائے میں جان بوجھ کے کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا. کیوں میں دھوکہ دوں؟ میں کسی کی مفاد کے خلاف کام نہیں کروں گا. میں کیوں کسی کے ساتھ ظلم کروں؟ اسٹینڈرڈ بنا اپنے لیے کہ خدا تعالیٰ مجھے اچھا دیکھنا چاہتا ہے, میں بھی اپنے آپ کو اتنا اچھا بناؤں گا. اس کو ہم کہیں گے معاہدہ. اپنے آپ کے ساتھ ایک معاہدہ کریں کہ میں اس سطح سے نیچے نہیں جاؤں گا. جو کوئی یہ پہلا قدم اچھی طرح اٹھا لے, اپنے لیے معیار بنائے کہ اس سے نیچے نہیں جاؤں گا, خدا اس کے معیار کی خود ہی حفاظت کرواتا ہے. دوسرے اسٹیپ میں کیا کرے؟ اس کو مختلف ٹیکنالوجیز میں بیان کرتے ہیں. ایک حصہ یہ کہتا ہے, اس کو کہتے ہیں مراقبہ. ایک تو وہ مراقبہ ہے متصوف لوگ کرتے ہیں, تصوف والے کرتے ہیں, وہ اس کی ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے. علم اخلاق کے اندر یہ جو اس حالت میں مراقبہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اپنی حفاظت کرنا, اپنے اوپر گرفت رکھنا. رقبہ کہتے ہیں عربی میں گردن کو, رقبہ گردن کو کہتے ہیں. مراقبہ کا ایک مطلب ہوتا ہے اپنی گردن کے اوپر ہاتھ رکھ لینا. کیا مطلب؟ یعنی اپنے اوپر اتنی شدید گرفت رکھنا جیسے کسی نے گردن پہ ہاتھ رکھ لیا, کہ جیسے ہی دیکھتا ہے غلط کام کیا فوراً گردن سے پکڑتا ہے, یہ غلط کام کیوں کیا, غلط کام نہیں کرنا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں مراقبہ علم اخلاق کے اندر. ایک وہ تصوف کے اندر مراقبہ ہوتا ہے, کچھ اور ہوتا ہے. دوسرا کام کیا کرے؟ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ مراقبہ کرے. مراقبہ کیا مطلب؟ اپنے اوپر گرفت کرے. زندگی میں چلتے چلتے روز مرہ کی زندگی میں خیال کرے, یہ کام کیوں کیا, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. مثال کے طور پر جو عرف عام میں اس وقت ماحول ہے, بھائی بے پردگی ہے, میوزک ہے, نافرمانیاں ہیں اتنی پھیلی ہوئی معاشرے کے اندر, کون سا آدمی جو ہر روز گناہ کے سامنے سے نہیں گزر رہا؟ کیا گارنٹی ہے کہ ہم گناہ میں نہیں پھنسیں گے؟ کہاں کی گارنٹی؟ کوئی معصوم تھوڑی ہے. ہم لوگوں کے پاس گارنٹی تھوڑی ہے کہ ہم گناہ میں نہیں پھنسیں گے. ہم تو اپنا خیال کریں گے تو نہیں پھنسیں گے, ورنہ پھنس سکتے ہیں, گناہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں. اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے مراقبہ چاہیے, اپنے اوپر گرفت چاہیے کہ بھائی میرے سامنے کوئی گناہ آئے گا میں سرنڈر نہیں کروں گا, میں اپنا خیال کروں گا. اور خدا نہ کرے کبھی شیطان ایسی کوئی وسوسے ڈال بھی دے, شیطان کا کام وسوسے ڈالنا ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ مثلا میرے اندر وسوسہ آیا تو گناہ ہو گیا. نہیں, وسوسہ گناہ نہیں, وسوسہ تو شیطان ڈالتا ہے. میں اس کے پیچھے گیا تو گناہ ہوگا, وسوسہ آنا گناہ نہیں ہے, وسوسے پہ عمل کرنا گناہ ہوتا ہے. تو اپنا مراقبہ کرے, یہ دوسرا مرحلہ ہو جاتا ہے. پھر تیسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ تیسرا ہوتا ہے اپنا محاسبہ. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مولا کی روایت فرماتے ہیں ہم میں سے نہیں ہے جو ہر روز اپنا محاسبہ نہ کرے. تو اگر محاسبہ کرنا ہے تو پہلے اپنا مراقبہ کیا ہوا ہوگا نا. مراقبہ کرنا ہے تو پہلے اپنے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوا ہوگا. پہلے اپنا ایک معاہدہ کرے کہ میں اپنے نفس کو اس سے زیادہ نیچے نہیں آنے دوں گا. دوسرے مرحلے میں مراقبہ کرے کہ مراقبے کا مطلب میں نے عرض کیا وہ تصوف والا نہیں ہے, تیسری دفعہ عرض کر رہا ہوں, کوئی اس کو نہ سمجھے. مراقبے کا مطلب ہے اپنے اوپر اخلاقی گرفت رکھنا کہ میں غلط کام کا ارتکاب نہیں کروں گا, میں کیوں اپنے آپ کو ذلیل کروں. اور تیسرے مرحلے میں جا کر محاسبہ کرے. محاسبہ کیسے کرے گا؟ محاسبہ ایسے کرے گا, دیکھے گا آج دن بھر میں نے کیا اچھا کام کیا, کیا برا کام کیا. اور طالب علم ہونے کے ناطے آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں, عرض کر رہا ہوں, اگر کوئی صرف اتنا کر لینا کہ دن کے آخر میں جا کے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا شروع کر دے, یہی انسان کو سدھارنے کے لیے بہت ہوتا ہے. کہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے اپنے آپ سے پوچھتا رہے کر کیا رہا ہوں, اور ایک مراقبہ ہوتا ہے، محاسبہ ہوتا ہے ایک دن کے عمل کا، اور ایک اور محاسبہ ہوتا ہے جو بہت سنگین ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے پوری زندگی کے محاصل کا، زندگی کا رزلٹ کیا نکلا. اور یہ ہم جیسوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے جس کی عمر گزر چلی جا رہی ہے. کچھ تو جوان ہوتے ہیں نا، ان کو ابھی اپنی زندگی کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی، اور کچھ جو ہم لوگوں کی جیسے ہونے لگتے ہیں ان کو فوراً یہ پرواہ کھا رہی ہوتی ہے کہ بھائی واپسی کا یہاں کوئی راستہ نہیں ہے اور آگے کا پتہ نہیں ہے، کتنے دن باقی ہیں، کتنے گھنٹے باقی ہیں، کتنے منٹ باقی ہیں. تو فوراً اس کو اپنے آپ کو گرفت میں لے کر یہ پوچھنا ہوتا ہے میری زندگی کا محاصل رزلٹ کیا نکلنے والا ہے. اس کے اوپر بہت زیادہ اپنے اوپر پریشانی کرنی پڑتی ہے. میں اس کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بعض اوقات زندگی یوں ہی گزرتی رہتی ہے بغیر کسی روک ٹوک کے. اگر کوئی روک ٹوک نہ کریں، یوں ہی زندگی گزرتی رہے، 60-70 سال گزرنے میں دیر نہیں لگے گی، گزر جائیں گے. اور جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا پلک جھپکنے میں 60 سال گزر جائیں گے، یہ یہی ہوگا، اس میں کوئی دیر نہیں لگے گی. آدمی جب جوان ہوتا ہے تو سمجھ رہا ہوتا ہے زندگی بہت لمبی ہے، جب کسی جگہ تک پہنچتا ہے دیکھتا ہے نہیں بھائی اتنی لمبی بھی نہیں تھی، بہت تیزی سے گزرتی ہے. اور ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، یہ دنیا کے دھوکوں میں سے ایک دھوکا ہے کہ یہ سال کے عدد میں بڑا دکھا رہی ہے جبکہ یہ سال کے عدد میں بہت بڑی ہے نہیں. یہ عدد کے حساب سے شاید بڑی ہو لیکن واقعیت کے اندر بہت کم ہے. اگر کوئی استعمال کر لے تو پھر یہ بھی بہت کافی ہے، اگر کوئی اس کو واقعی استعمال کر لے تو پھر بہت ہے. تو ایک تو محاسبہ یہ ہوتا ہے میں نے دن بھر میں کیا کیا، اور ایک اگلا سوال ہوتا ہے وہ یہ کہ بھائی یہ جو میری زندگی کا اب تک کا نیٹ رزلٹ تھا وہ کیا تھا. مثلا کس طریقے سے سوچے، مثلا اس طرح سوچے، آج رات مر جاؤں میری برزخ میں جنت ہے یا جہنم ہے؟ اپنا حساب خود کریں. ہمارے پاس معلوم ہے ہم یہاں سے جیسے ہی مریں گے فوراً برزخ میں جائیں گے، مرنے سے چند منٹس پہلے، بعد میں نہیں پہلے برزخ شروع ہو جاتی ہے. برزخ یا جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کی ایک وادی ہے، جیسے کہ ہمارے پاس روایت میں موجود ہے. اپنے آپ سے ایک سوال پوچھے، آج رات مر جاؤں میری زندگی کا نیٹ رزلٹ کیا ہے؟ کہہ سکتا ہوں کہ کامیاب ہو گیا؟ یہ سوال اپنے آپ سے بار بار پوچھے. اچھا پھر اگر اس نے زندگی گزار لی ہے، کافی وقت گزار لیا، ایک تو ہوتا ہے جوان ہوتا ہے ابھی اس نے زندگی میں کچھ وقت کم گزارا ہوتا ہے تو وہ اتنا زیادہ اپنے آپ سے اس مسئلے میں گرفت نہیں کر سکتا جتنے میں ابھی دوسرا عرض کر رہا ہوں. اگر کچھ زندگی گزار چکا ہے تو اپنے آپ سے ایک اور سوال بھی کرے، یہ جو اب تک گزاری تھی یہ یہیں ختم ہو جائے تو صدقہ جاریہ کے طور پہ کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں کیا؟ صدقہ جاریہ میں کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ اچھا صدقہ جاریہ کی گفتگو کہاں سے آ گئی؟ بھائی دو لیول ہیں، ایک تو یہ کہ خدا مجھ سے کہے گا یہ تو تم نے 40 سال زندگی گزاری اس کا رزلٹ کیا ہے یہ بتاؤ، ایک تو یہ. پھر دوسرا ایک اور مسئلہ ہے، کیا یہاں سے جانے کے بعد میری زندگی ختم ہو جائے گی؟ میری زندگی تو ابد الآباد چلنا ہے، ابھی اتنی ابد تک چلنے کے لیے کوئی ایسا عمل کیا ہے جس کا ثواب مسلسل بنتا رہے؟ وہ کون سا عمل ہے؟ کس پہ اہمیت دوں؟ اب یقین فرمائیے اگر کوئی ٹھنڈے دل سے پرسکون ہو کر اس بات کو سوچے تو شاید خوف سے اس کی جان نکلنا شروع ہو جاتی ہے کہ مجھے ابد تک کی زندگی گزارنی ہے، میری چیزوں میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو ابد تک چلے گی؟ صدقہ جاریہ میں کیا ہے میرے پاس؟ اچھا صدقہ جاریہ میں خدا تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں، مثلا صدقہ جاریہ میں ایک اولاد ہوتی، اچھی اولاد تربیت دے دے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، امید قوی ہے کہ یہ اچھا ہوا ہے اس کی اگلی نسل بھی اچھی ہوگی. صدقہ جاریہ میں ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، مثلا علم کا کوئی فروغ آپ نے کر دیا، کوئی علم پھیلا دیا لوگوں کے اندر، علم کے پھیلنا بھی صدقہ جاریہ کو کہلاتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس آدمی نے کچھ عمل کرنا ہے، اس سے کوئی بہتری آئے گی، پھر اس کی بہتری سے آگے کوئی بہتری آئے گی، اس کا بھی سب کا آپ کو ثواب مل رہا ہوتا ہے. ہر انسان کا اپنے حد میں، ایسا نہیں کہ صدقہ جاریہ سے وہ علماء کے لیے ہوگا، بولنے والوں کے لیے ہوگا تو بیچارے سننے والوں کے لیے کیا ہوگا؟ سننے والوں کا ان کی اپنی کیپیسٹی میں ہوگا، انہوں نے کوئی نیک کام انجام دیا، کوئی اچھا کام انجام دیا. تو میں اس اعتبار سے اگر صرف تذکرہ تھا عرض کرتا چلوں، ایک دفعہ پاکستان سے باہر تھا، ایک افریقہ کا ملک تھا، بڑی بے حیائی پھیلی ہوئی تھی وہاں پر، بہت خراب جگہ تھی. اور میں اس سلسلے میں گیا کہ وہاں پہ چند مجلسیں پڑھوں گا، تو وہاں پہ میں نے دیکھا بہت ہی خراب حالات تھی, اور بازار میں ایک دفعہ کہیں جا رہا تھا تو ایک میں نے خاتون کو دیکھا, اتنا اچھا پردہ کیا ہوا تھا بتا نہیں سکتا. اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے اس مومنہ نے بہت اچھا پردہ کیا ہوا تھا. میں سوچ رہا تھا یہ عورت جو چل رہی ہے نا, یہ صدقہ جاریہ ہے. یہ جو چل رہی ہے پردے میں, یہ صدقہ جاریہ ہے. کیوں؟ یہ دنیا کو دکھا رہی ہے کہ دیکھو اس فاشا کے ماحول کے اندر بھی پاکیزہ عورت ایسی ہوتی ہے. یہ صدقہ جاریہ ہے. یہ اب مثال کے طور پر کوئی کہے بھائی یہ جو خطبہ بول رہے ہیں یہ صدقہ جاریہ, چلو یہ تو صدقہ جاریہ ہے. کتاب لکھنے والا صدقہ جاریہ ہے, وہ بھی صدقہ جاریہ ہے. مسجد بنانے والا صدقہ جاریہ ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, مسجد بنتی رہے گی, بنی رہے گی, عبادتیں ہوں گی. اچھا ایک عام آدمی جو یہ سارے کام نہیں کرے گا اس کا صدقہ جاریہ کیا ہوگا؟ کیا وہ محروم رہ جائے گا؟ نہیں, کیسے محروم رہ سکتا ہے؟ اس کا صدقہ جاریہ کیا ہے؟ یہی کہ نیک آدمی معاشرے میں چل رہا ہے, یہ صدقہ جاریہ ہے. لوگ دیکھ کر اس کو سیکھ رہے ہیں کہ دیکھو نیک آدمی ایسے ہوتا ہے. پرہیزگاری اس کو کہتے ہیں, تقوی اسے کہتے ہیں. یہ صدقہ جاریہ ہے. تو خدا دروازہ کسی کے لیے بند تھوڑی کرے گا کہ بھائی کسی کے پاس پیسہ ہے تو اس کے پاس صدقہ جاریہ ہے, جس کے پاس پیسے نہیں اس کا صدقہ جاریہ نہیں. نہیں, سب کے لیے. اللہ کے رسول کے پاس کچھ آئے غریب غربا, انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول, آپ کے دین کے اندر سب کچھ غریبوں کے, امیروں کے لیے, ہم غریبوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا کیسے؟ کہا مثلا آپ حج کرنے جاؤ تو امیر جائے گا, ہم غریب تھوڑی جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے, پیسے نہیں ہمارے پاس جانے کو. آپ کہتے ہو بندہ آزاد کرو, تو بندہ آزاد تو وہ کرے گا جس کے ہاتھ میں پیسے ہوں گے, وہ آزاد کرے گا. صدقہ دو تو صدقہ وہ دے گا جس کے ہاتھ میں پیسے ہوں گے. ہم غریبوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا مسکرا کے دیکھ لو. کسی مومن کو مسکرا کے دیکھ لو, صدقہ جاریہ ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے عجیب روایت بیان کی, کہا دیکھو میں تم کو بتا دوں, یہ جو عمرا ہے نا, یہ قیامت کے دن ان میں سے ایک کا حساب ختم ہوتے ہوتے تم سے 100 فارغ ہو جائیں گے. اگر خدا نے ان کو دنیا میں آسانی دی ہے نا, تو ترنت یہ مت سمجھو کہ دنیا میں تم کو سختی دی ہے, قیامت میں ان کو برابر کی سختی تم کو بھی دے گا, ان کو بھی دے گا. نہیں, ان میں سے ایک کا حساب پورا نہیں ہوگا, تم میں سے 100 دنیا سے آخرت کے مرحلے سے فارغ ہو چکے ہوں گے. تمہارا حساب سخت نہیں کرے گا خدا, تمہارا حساب آسان کرے گا. اور میں خود ایک بات سوچتا ہوں, مجھے فی الحال مالی کوئی سختی نہیں ہے, میں ایک بات سوچتا ہوں, جس کو مالی سختی ہے وہ بیچارہ ہر روز عزت میں قتل ہو رہا ہے. اگر میں اللہ کی راہ میں قتل بھی ہوا, شہید بھی ہوا, ایک موت مروں گا بس. اور وہ جو اپنی عزت بچانے کے لیے ہر روز مر رہا ہے, اس کی برابر کی میں کہاں سے لا سکتا ہوں؟ وہ تو بیچارہ ہر روز شہید ہو رہا ہے اپنی عزت کی حفاظت میں, تو یہ تو بہت بڑی, بہت بڑا کمال کر رہا ہے بیچارہ, تو اس کے برابر ہم کہاں ہو سکتے ہیں؟ یہ صاحب عزت انسان ہے. عیسا مطلب یہ تیسرا مرحلہ ہوا محاسبہ, اپنا محاسبہ کرنا. چوتھا مرحلہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو جائزہ انعام دینا یا اپنے آپ کو سزا دینا. وہ کس طریقے سے؟ آپ نے اچھا کام کیا ہے, اپنے آپ کو انعام دیں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا کام کیا ہے, اپنے آپ کو انعام دیں. اپنے آپ کو انعام کیسے دیں؟ اپنے آپ کو پابند کریں, میں ایک اچھا کام بار بار کروں گا, آپ کو انعام ملے گا. اچھا اگر خدا نہ کرے وہ غلط کام کیا ہے, اپنے آپ کو سزا دیں. سزا کیسے دیں؟ بہت سارے لوگ مختلف سزاؤں کے طریقے بتاتے ہیں. جیسے کوئی بتاتا ہے اگر فلاں غلط کام کیا نا تو 10 روپے صدقہ دینا, 100 روپے صدقہ دینا. مجھے سمجھ میں آیا کہ میرے اپنے ساتھ جو رہا وہی مجھے سمجھ میں آیا کہ نہیں, سزا عبادت سے دینی چاہیے, سزا عبادت سے دینی چاہیے. مثلا میں نے طے کیا میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا, نعوذ باللہ تعالیٰ, کبھی ایسا ہوا کہیں مجھ سے نکل گیا, غلطی سے نکل گیا, سزا رکھوں عبادت سے کہ اگر یہ غلط کام مجھ سے ہوا تو میں فلاں عبادت کروں گا. کوئی ممکن ہے کہے کہ اگر عبادت کے اوپر ہی سزا رکھنی ہو تو اس کا کیا کروں؟ عبادت کی سزا بھی عبادت سے رکھے. مثلا فرض کرے خدا کر نعوذ باللہ اگر نماز قضا ہوئی تو میں فلاں زیارت پڑھوں گا, امام سے توسل کروں گا کہ مجھے آئندہ سے اس مصیبت سے محفوظ کر لوں. ایک غلط کام ہو گیا نا, تو اب غلط کام پہ پناہ کہاں لیتا ہے؟ بچہ پناہ لیتا ہے اپنی ماں کے پاس, مجھے خدا نے امام دیا ہے, میں ان کے پاس پناہ لوں نہ جاتا کہ میں مصیبت کا ماروں میں کہاں جاؤں. الامام کل والد شفیق, امام مہربان باپ کی طرح ہوتا ہے, تو میں تو ان کے پاس پناہ لوں گا کہ مولا میں شیطان کا مارا ہوں, مجھے شیطان نے دھوکہ دیا, ان کے پاس پناہ لوں گا. اور کتنی خوبصورت بنائے اگر کوئی امام حسین کے پاس بنا دے. عجیب واقعہ آج شب چہلو میں سید الشہداء کا چہلو. سید الشہداء اپنی تمام تر قربانیوں کے ساتھ کربلا تشریف لے آئے, کربلا آباد کر دیا. کیا کسی نے دنیا کے اندر قربانی دی ہوگی چند دنوں میں جو امام حسین نے دی تھی؟ ایسی قربانیاں دے دیں کہ قیامت تک کے لیے انسان اس قربانی کے ایک خون کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا رہے. اب دنیا میں قوم کہیں علی اکبر جیسا آنے والا کہ علی اکبر کو بھی قربان کر دیا. پوری دنیا سارے اہل وفا جمع کرے تو مولا عباس کا ایک دفعہ شت فرات پہنچنا ساری دنیا کی وفا پہ بھاری ہو گیا. اگر دنیا میں کوئی کہے میں حق کی خاطر اکیلا رہا تو کوئی بتائے کوئی حلم ناصر ینصرنا کے برابر کی ندا ہے کہ امام حسین حق کی خاطر اکیلے رہ گئے؟ اگر کوئی کہے میرے اہل خانہ پہ سخت وقت آیا تو کوئی طلعہ زینب یا پہ کڑی بی بی زینب کا کوئی حساب ہے کہ اس بی بی نے کیا کیا جھیل لیا؟ اگر کوئی کہے میں نے حق کی خاطر تکلیف اٹھائی تو ذرا اس لمحے کو سوچنا جب حسین کا لاشا پامال ہو رہا تھا اور بی بی پکار رہے جی سب کا کوئی وارث ہے میرے بھائی کا کوئی وارث نہیں ہے. اگر کوئی کہے میری اولاد نے سختی جھیلی ہے تو ذرا اس وقت کو سوچنا جب سکیرہ دربار شاہ میں اپنے باپ کے سر کو بلا رہی تھی کہ سختی کبھی کوئی حد ہوتی ہے؟ یہ ساری سختیاں ہیں جب اتحار رحم السلام اللہ کی راہ میں خوب جھیلتے رہے اور بڑے صبر و شکر کے ساتھ. اتنا صبر و شکر دکھایا کہ جب کوفہ کے دربار میں عبید اللہ ابن زیاد نے کہا بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے سامنے تو وہ عجیب تاریخی جملہ دہرایا, فرمایا وما رأینا الا جمیلا, ہم نے حسن اور خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. اللہ کی راہ میں سب کچھ حسن و خوبصورتی رہا. اور انسان مصائب کو بیان کرتا ہے, سید الشہداء کی شہادت, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شہادت, اس کو بیان کرنا آسان ہے لیکن واللہ دربار اور بازار کو بیان کرنا بہت سخت ہے. اس میں انسان کو بس میں نہیں ہوتا کہ اس مرحلے کو کیسے بیان کرے, بس انسان چشم تصور میں اپنے آپ کو اس غم کے اندر رلا دے تو کافی. ان تمام مسائل کو جھیلنے کے بعد اب ایک مرحلہ آیا جب وہ یزید بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب آپ کو مدینہ واپس بھیجنا. بی بی کیا مانگے ہیں؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام کیا مانگے؟ یزید پست انسان تھا, کہنے لگا آپ کوئی عوض مانگے. تو امام سجاد نے بس اتنا کہا کہ تو بتا کیا گہوارے علی اصغر کا کوئی عوض ہے؟ یہ کہ تو میری بہنوں کو لے کر بازاروں میں آیا کیا اس کا کوئی عوض ہے؟ بس فرمایا تبرکات واپس کر دے. ہمارے پاس ایک روایت ہے, علماء کے اندر مشہور ہے, علماء اس کو بیان کرتے ہیں اور اس روایت سے مصائب کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے. ہمارے پاس گویا تین روایات ہیں جس کو اگر ایک سلسلے میں رکھیں تو ایک مفہوم سمجھ میں آتا ہے. مسلم کوفی کوفہ میں کھڑا تھا جب اہل بیت کا قافلہ وہاں پر آیا تھا. اس مسلم کوفی نے قافلے کو آتا دیکھا تھا تو یہ بیان کرتا ہے, کہتا ہے قافلے کے آگے ایک جوان تھے جن کے گلے میں توق تھا اور پاؤں میں زنجیر ہے. عجیب بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں مسلم کہتا ہے کہ زنجیروں میں سے خون بہ رہا تھا. ہم کہتے ہیں یہ تو ابھی ابتدا تھی, ابھی تو کوفہ تھا, ابھی تو شام بھی جانا تھا, ابھی تو شام کا زندان بھی تھا. پھر دوسری روایت آتی ہے, وہ کہتی ہے علماء کے درمیان بیان کی جاتی ہے, کہتے ہیں کہ جب آزادی کا وقت آیا تو اس یزید نے توق کو کٹوانے کے لیے کوئی بلایا تو امام کے گردن کی سفیدی نظر آئی اس میں. اب تیسری روایت اس کے اوپر رکھ لیتے ہیں, ایک وقت آیا جب ہمارے پانچویں امام نے چوتھے امام کو غسل دیا اور کفن دیا تو فرمایا میں نے اپنے بابا کے زخموں کے نشان دیکھے. نہیں معلوم مولا چوتھے امام نے کیا کچھ جھیلا. بس وہ وقت آیا اہل بیت اطہار علیہ السلام کا قافلہ روانہ ہوا. عزیزو دو مرحلے بڑے عجیب ہوتے ہیں, ایک انسان اس وقت جب گھر کو الوداع کرتا ہے, ایک اس وقت جب پچھڑے کو ملتا ہے. جب انسان الوداع کرتا ہے تب بھی روتا ہے اور پچھڑے کو ملتا ہے تب بھی روتا ہے. بس دو جملے اگر زینب پچھڑے میں بھائی کو ملی ہے, بیوی جب اپنے پچھڑے میں بھائی کو ملی ہوں گی تو نہیں معلوم اپنے ذہن میں کیا کیا آیا ہوگا. لیکن ایک بات یقینی ہے, یقیناً فرمایا ہوگا کہ بھیا تمہاری امانت واپس نہیں آ پائے. ایک امانت دی, ایک یتیم بچی امانت میں دی, وہ زندان میں رہ گئی ہے, اب وہ بچی واپس نہیں آئی ہے. یہ سید الشہداء اپنے بہن سے ملے. اب اگلا مرحلہ بیان نہ کروں, کل انشاءاللہ آپ مسائل کے اندر مجالس میں سنیں. بس وہ مرحلہ سوچنا, ابھی تو زینب اپنے بھائی سے ملی ہے, کل زینب اپنی ماں کے روزے پہ جائے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ایام قلب ينقلبون. ماتم حسین.